This is Price. I've neutralized several hostiles. The area is clear.
Roger that. Raymond, report.
All clear, sir. I have a visual on the extraction point. The helo is 2 minutes out.
Acknowledged.
پیشگویی درباره آینده
انسان کو همیشه سے ہی اپنے مستقبل اور آنے والے وقت کے متعلق پیشگوئیوں میں گہری دلچسپی رہی ہے، چنانچہ مختلف وجوہات کے تحت مستقبل قریب اور مستقبل بعید میں آنے والے واقعات اور حادثات کے بارے میں پیشگوئیاں کی جاتی رہی ہیں۔
در این میان پیشگویی در مورد حوادث آخر
زمان، ان پیشگوئیوں میں سے آخری زمانے کے بارے میں پیشگوئیاں کافی اہمیت کی حامل ہیں۔ بظاہر تمام اقوام و مذاہب نے اپنے عقائد کے اختلافات کے باوجود آخری زمانے اور واقعات کے متعلق پیشگوئیوں پر خاص توجہ دی ہے۔
مورد توجہ جدی قرار دادند، اما این دغدغه و دلمشغله
تاهم جب انسان کی ان دلچسپیوں کا تعلق غیبی علوم اور انبیاء کے خدادادی علوم سے ہوتا ہے تو ان دلچسپیوں کا رنگ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اور یوں خیالی باتوں اور جھوٹی پیشن گوئیوں سے نکل کر انسان ایسی سچی خبروں کی بنیاد پر پیش گوئیاں کرتا ہے کہ جن خبروں کی بنیاد وحی الہی ہوتی ہے۔ ایک نئی صنعت کمپیوٹر گیمز کی ہے۔ ہالی ووڈ وغیرہ نے بھی اپنی بہت سی پروڈکٹس کا مرکز و محور کمپیوٹر گیمز کو قرار دیا ہے۔ ہم یہ بات بے حد وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ویڈیو گیمز نے اس دوڑ میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ان گیمز میں آخری زمانے کے مختلف قسم کے نجات دہندگان نے قدم رکھا ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی کمپیوٹر گیمز بازار میں لائی گئی ہیں۔
آج کے دور میں کمپیوٹر گیمز کی صنعت ایک انتہائی منافع بخش کاروبار ہے۔ یہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک ایسی صنعت بن چکی ہے جس میں ہر کوئی دلچسپی لے رہا ہے، لیکن دوسری طرف ویڈیو گیمز کی خصوصیات کے پیش نظر یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ویڈیو گیمز ایک دلچسپ اور زبردست مشغلے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کا مقصد مغرب کی دنیا اسلام کے خلاف ثقافتی جلوار اور صلیبی جنگ ہے۔ ہم اس گفتگو میں کوشش کریں گے کہ آخری زمانے کے تناظر میں ویڈیو گیمز کا تجزیہ و تحلیل کریں۔
ویڈیو گیمز کی تاریخ کا آغاز گزشتہ صدی کی 60 کی دہائی کے اوائل سے ہوتا ہے۔ ایم آئی ٹی یونیورسٹی کے ایک طالب علم اسٹیو راسل نے 1962 میں سب سے پہلی ویڈیو گیم بنائی جس کا نام اسپیس وار تھا۔ اس گیم کی سٹوری کشتیوں کی جنگ تھی۔ آپ کو اپنی کشتی کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر اپنے مد مقابل کی کشتی پر حملہ کرنا تھا۔ اس کے بعد 1972 میں اٹاری کمپنی نے ٹیبل ٹینس بنا کر بازار میں پیش کی۔ یہ گیم بالکل سادہ تھی، بظاہر اس میں کوئی خاص تخلیقی بات نہیں تھی، لیکن فری میسن کے چند مخصوص نشان مثلا کالے اور سفید ٹائل ضرور نمایاں تھے۔ اس کے بعد ویڈیو گیمز میں ترقی ہونا شروع ہو گئی۔
To flight and fight. What we saw with the six axis initially was it was our
80 کی دہائی کے درمیان میں زیادہ تر ویڈیو گیمز کی سٹوری جنگ یا گینگ وار پر مبنی تھی۔ اس کی وجہ 80 کی دہائی کے آخری سالوں میں شدید کشیدگی تھی جو امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس وقت کے امریکی صدر ریگن کا سٹار وار کا پروگرام بھی تھا۔
مختلف وجوہات کی بنا پر ہمارے معاشرے میں ویڈیو گیمز کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ اس کے اسباب میں سے ایک سبب جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، اور ویسے بھی ہمارے ملک میں اس کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو گیمز کے مخاطب عام طور پر بچے اور نوجوان ہوتے ہیں، اور عام طور پر ثقافتی ذمہ داران اور بڑی عمر کے لوگ ان ویڈیو گیمز کو صرف ایک کھیل ہی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ ویڈیو گیمز کو ایک مؤثر ثقافتی پروڈکٹ کے طور پر نہیں لیتے۔ اسی وجہ سے ملک کے اندر اس پر کوئی سنجیدہ توجہ نہیں کی گئی۔
Just unveiled PlayStation Home for the first time. How long has this been in the works?
This has been in the works a very long time. Home is like a
ویڈیو گیمز کا موازنہ اگر ان کی مقدار اور کیفیت کے لحاظ سے سینما انڈسٹری سے معیار میں کیا جائے تو ویڈیو گیمز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم ویڈیو گیمز اور فلمی انڈسٹری کے منافع کو معیار قرار دیں تو بہت ساری ویب سائٹس کی رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ ویڈیو گیمز کی انڈسٹری فلم انڈسٹری سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ مثال کے طور پر 2005 کے پہلے 6 ماہ میں یورپی ممالک میں ویڈیو گیمز کی فروغ ہالی ووڈ کی فلموں کی فروغ سے کئی گنا زیادہ تھی، اور اضافے کا یہ رجحان ابھی جاری ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ویڈیو گیمز کی پروڈکشن سالانہ 3,000 سے 4,000 نسخے ہیں، اور اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں 3 کروڑ سے زائد افراد روزانہ فراغت کے اوقات میں سے کچھ وقت ضرور ویڈیو گیمز میں صرف کرتے ہیں۔ ان میں سے 10% لوگ روزانہ 4 سے 7 گھنٹے ویڈیو گیمز کے لیے مختص کرتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار ویڈیو گیمز کی مقبولیت کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جتنا وقت لوگ فلم کو دیتے ہیں اس کا موازنہ ویڈیو گیمز کو دیے جانے والے وقت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دلچسپ فلم ممکن ہے کہ کوئی فرد 2 مرتبہ دیکھ لے، جبکہ ایک فلم پر 3 سے 4 گھنٹے صرف ہوتے ہیں، لیکن جتنا وقت ویڈیو گیم پر صرف ہوتا ہے وہ فلم پر صرف ہونے والے وقت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ البتہ یہ پیرامیٹر مختلف لوگوں اور مختلف ویڈیو گیمز کے لیے مختلف ہیں، بعض اوقات ان میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اسی سے ملتے جلتے ذرائع جیسے سینما، ٹیلی ویژن اور ریڈیو ان ویڈیو گیمز سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ ریڈیو یا ٹی وی وغیرہ کی صورت میں صرف یک طرفہ رابطہ ہے، لیکن کمپیوٹر گیمز میں گرافکس، آواز، ایکشن، اسٹوری، پیچیدگی، کوشش، منطق، میموری اور پریکٹس و ٹیکنیکل، نفسیاتی اور انفرادی پہلو بھی شامل ہیں جو ویڈیو گیمز کھیلنے والے کو جذب کر لیتی ہیں۔ کھیل کی اجتماعی اور انفرادی شکل، مقابلہ، گروپ کی مدد، برابر مواقع، یہ سب چیزیں کھیلنے والے کے اندر دلچسپی پیدا کرتی ہیں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے مغربی ممالک جو ویڈیو گیمز تیار کرتے ہیں، ان ممالک میں ایسی تنظیمیں اور ادارے بنائے گئے ہیں جو ویڈیو گیمز کی تیاری اور ان کی ڈسٹریبیوشن کی نگرانی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آسٹریلیا میں ڈی ایف ایل سی ادارہ بنایا گیا ہے جس کا کام آسٹریلیا کی فلم اور ادبیات کی درجہ بندی کرنا ہے، یا جاپان میں غیر سرکاری ادارہ سی آر او کی بھی یہی ذمہ داری ہے، اور یورپی یونین میں پیگی اور ریاست آئے متحدہ امریکہ کے اندر ای ایس آر ڈی کی بھی ذمہ داری ویڈیو گیمز کی درجہ بندی کرنا ہے۔
اما اس طرف دیگه
دوسری طرف ہمارے ملک میں ایسا ادارہ نہیں ہے جو ویڈیو گیمز کا مکمل جائزہ لے سکے، اور ہمیں جس کمی کا احساس ہوتا ہے
در کشور ما وجود نداره و یکی از جاهای خالی که
وہ یہی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے، حتی تمام مسلمان ممالک ایک ایسا ادارہ تشکیل دیں جو ان ممالک کی ثقافت، اقدار اور خواہشات کی بنیاد پر فلموں کی درجہ بندی اور ان کی تقسیم اور ڈسٹریبیوشن کی نگرانی کر سکے
و تقسیم بندی کنے و بر نظارت بر توزیع اون بر بازار کنترل داشته باشه۔
جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، آخری زمانہ بہت سی ویڈیو گیمز کا موضوع ہے، اور اس وقت ویڈیو گیم انڈسٹری میں بہت سی قسم کے آخری زمانے مشاہدے کیے جا سکتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے آخری زمانے کی نجات دہندہ یعنی ہیروز بھی، جیسے ٹیکنالوجی کا آخری زمانہ، فزکس کا آخری زمانہ، علمی آخری زمانہ، افسانوی آخری زمانہ، دینی لحاظ سے آخری زمانہ، یہ سب من جملہ آخری زمانوں میں سے ہیں۔ اور ان میں دینی لحاظ سے آخری زمانے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے. دینی آخر الزمان میں شیطان صفت انسانوں کے گروہ, ادارے, حتیٰ کہ دہشت گرد حکومتیں طاقت و قدرت کے حصول کے مقصد سے علاقہ یا حکومت وغیرہ کو تباہ کر سکتے ہیں. آپ کمپیوٹر گیم میں دیکھتے ہیں کہ نجات دہندہ شخص کو ایک باخبر, با ایمان, جاسوس, ماہر کمانڈو کے طور پر دکھایا جاتا ہے. اس طرح امریکی اور برطانوی فوج کو عالمی امن کے ذمہ دار پولیس مین کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے جو انسانیت کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرتا ہے.
آخری زمانہ اور آخری زمانے کے مختلف قسم کے نجات دہندہ کمپیوٹر گیم بنانے والوں کی توجہ کا مرکز ہیں. آخری زمانہ مثال کے طور پر جیسے ٹیکنالوجی کا آخری زمانہ, سائنس کا آخری زمانہ, افسانوی آخری زمانہ اور اسی قسم کے آخری زمانوں کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے. لیکن ان سب میں دینی و آخری زمانے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. دینی آخری زمانے سے متعلق کمپیوٹر گیم میں جب آپ کھیلنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا سامنا تین دہشت گرد گروہوں سے ہوتا ہے. ان میں سب سے پہلا گروہ نازی جرمن گروہ ہے. اس فاشسٹ گروپ کے خلاف آپ جنگ کرتے ہیں. ہر چند کے نازی جرمنی کی جنگ کو کافی عرصہ گزر گیا ہے, لیکن پھر بھی آج کل بنائی جانے والی کافی ویڈیو گیمز کا مرکزی خیال وہی جنگ ہے جن میں میڈل آف آنر گیم, کال آف ڈیوٹی اور ریٹرن ٹو کیسل آف ولفسٹائن گیمز ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے.
در بازی بازگشت به قلعه
ریٹرن ٹو کیسل آف ولفسٹائن گیم میں ایس ایس کے اعلیٰ درجے کے افسران میں سے کچھ افسران کوشش کرتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی اور طبیعت سے سپر طاقت حاصل کر کے اس کے ذریعے دنیا کے خلاف جنگ میں استفادہ کریں. آپ کی ڈیوٹی انٹیلیجنس سروس کی ہے. آپ کے فرائض میں سے ہے کہ اتحادی فوج کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر اس کاروائی کو روکیں, ورنہ دنیا برباد ہو جائے گی. اس گیم میں آپ کے دشمن معمولی جرمن فوجی, فولادی گارڈز, نازی افسر, جرمن دانشور اور انجینئر ہیں, جبکہ آپ کے پاس انتہائی ترقی یافتہ روبوٹ ہے جو ان سب کو برباد کر دیتا ہے.
آخری زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی جانے والی ویڈیو گیمز میں دوسرا محور کمیونزم کو قرار دیا گیا ہے جو دہشت گرد ہے اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے, اور اس سلسلے میں روس اور سرد جنگ کے باقی ماندہ ممالک جیسے شمالی کوریا اور کیوبا وغیرہ کا نام لیا جاتا ہے.
مورد میتونیم به اونها اشاره کنیم مثل بازی های جهانی در نزا و یا بازی آژیر قرمز هست.
اس سلسلے میں جو گیمز بنائی گئی ہیں ان میں سے ورلڈ ان کانفلکٹ اور ڈیڈ الرٹ اسٹریٹجک گیم ہیں جس میں انسانیت اور امریکہ کو کمیونزم کے خطرے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. اس گیم میں روسی فوج اپنے تمام وسائل کے ساتھ امریکہ پر حملہ کر دیتی ہے. یا ورلڈ ان کانفلکٹ گیم میں ڈیموکریسی اور کمیونزم کے درمیان سر جنگ کی حقیقی منظرکشی کی گئی ہے جو 1979 اور اس کے بعد کے سالوں تک رہی. دوسری عالمی جنگ کے بعد متحدہ روس بہت سی مالی اور اقتصادی مشکلات کا شکار ہو گیا. اس ملک کے ذمہ داران ان مشکلات کا حل تلاش کرنے کے بجائے امریکہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اپنی افواج سیاٹل میں جمع کر دیتے ہیں تو اب امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ امریکہ اپنی سرحدوں کا دفاع کرتا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اس گیم کا موضوع سر جنگ کے بارے میں سیری بونڈ کی لکھی ہوئی سٹوری ہے۔ کمپیوٹر آپریٹر اس گیم میں فوجی افسر کا کردار ادا کرتا ہے، مختلف ٹیکٹکس اور بہترین جنگی اسٹریٹجی تشکیل دے کر پیش قدمی کرتا ہے اور امریکہ کے محاصرہ شدہ شہروں کو آزاد کروا لیتا ہے۔
دینی آخر زمان کے تناظر میں بنائی جانے والی ویڈیو گیمز میں آپ کمپیوٹر گیم کے کھلاڑی کے طور پر جنگ کرتے ہیں۔ وہ تیسرا محور وہ دہشت گرد ہیں جو اسلامی ممالک میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اسلامی ممالک کی حکومتوں سے جنگ کریں گے۔ ان گیمز میں سبز رنگ اور اسلامی علامات اور شاعر کو دہشت گردی کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
عالمی استکبار اور ان کا سرغنہ امریکہ کمپیوٹر گیمز کے ذریعے اپنی زیادتیوں اور مظالم کو امریکی عوام اور دیگر اقوام، خصوصاً جوان اور نوجوان نسل اور بچوں کو عالمی امن اور ڈیموکریسی کی حمایت کے تناظر میں انسان دوست عمل باور کروانا چاہتے ہیں۔ امریکہ خیر مطلق کا سمبل اور علامت ہے، اور ہر وہ فرد، گروہ اور حکومت جو اس کے مفادات کا مخالف ہو اور اس کی اقدار کو قبول نہ کرے وہ عالمی شرارتوں کا مرکز ہے۔ روس کے ٹوٹنے کے بعد امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ مسلمان ممالک اور مسلمان گروہوں کو عالمی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیا جائے، کیونکہ امریکی حکومت کے تھنک ٹینکوں کے بقول بڑے آئیڈیاز کے بجائے اس وقت امریکہ بے شمار زہریلے سانپوں کے مقابلے میں ہے۔ یا پھر ہینری کسنجر کے بقول امریکہ کا مقابلہ سیاسی اسلام سے ہے، جس کی رہبری اسلامی جمہوریہ ایران کر رہا ہے۔ سیموئل بنگٹن اسی بارے میں کہتا ہے کہ ہمارا ایک دشمن ہے اور یہ عالمی دشمن دنیا کے تمام علاقوں تک رسائی رکھتا ہے۔ یہ دشمن آئیڈیا اور نظریے کی طاقت سے مسلح ہو چکا ہے اور اپنی مہارت، اسلحے اور سنگ دلی کے ذریعے ایک عالمی تسلط حاصل کرنے والی قوت کے طور پر میدان میں اترا ہے۔ اس دشمن کا سر کچلنا ہمارے لیے سب سے پہلی ترجیح اور سب سے پہلا قومی فریضہ بن چکا ہے، اور اب اس کام کو اتنی ہی اہمیت حاصل ہے جتنی روسی اتحاد کے مقابلے کے وقت تھی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا ساتھ دیں، ورنہ آپ ہمارے دشمن کے ساتھ ہیں۔ یہ ایسا نظریہ تھا جس میں روسی کمیونزم کی جگہ ریڈیکل اسلام یعنی انتہا پسند اسلام کو رکھا گیا۔
مقام معظم
رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بیت المقدس اور فلسطینی عوام کی حمایت میں منعقد تیسری بین الاقوامی کانفرنس کے اختتام کے وقت فرمایا تھا۔
در این باره فرمودند:
امروز استکبار جهانی که رئیس جمهور کنونی امریکا سخنگوی آن است دنیای اسلام را صریحا تهدید میکند و سخن از جنگ صلیبی میگوید. شبکه استکباری صهیونیسم و سازمانهای جاسوسی آمریکا و انگلیس در همه دنیای اسلام سرگرم فتنه انگیزی هستند. هزارها فیلم سینمایی و بازی رایانه‌ای و امثال آن با هدف زشت نمایاندن چهره اسلام و مسلمین تولید و روانه بازارها می شود.
ایک گیم جو دینی نقطہ نظر سے آخری زمانہ کے تناظر میں بنائی گئی ہے وہ سیریس سیم پرس پولس ہے۔ اس گیم میں آپ نے سیم ایسٹن کا کردار ادا کرنا ہے جو عالم انسانیت کو نجات دلانے کی کوشش کرتا ہے اور عالمی شیطانی قوتوں اور اس کے ایجنٹوں کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ اس گیم میں آپ شیطانی قوتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایران کی پرس پولس میں آتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گیم کا ایک ایرانی کمپنی نے ترجمہ اور ڈبنگ کی ہے اور ہم نے اس گیم کے فارسی نسخے سے استفادہ کیا ہے۔
بیسویں صدی کے اوائل میں عالمی شیطانی قوتوں کے ایجنٹ زمین پر حملہ کر دیتے ہیں اور عالم انسانیت تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، اور سام ایسٹن، جس کا لقب سیریس سام ہے، وہ عالم انسانیت کو ان قوتوں کے حملے سے نجات دلاتا ہے اور بشریت کو تباہی سے بچانے کے لیے اسی کو گزشتہ زمانے میں بھی بھیجا گیا تھا۔ قدیم زمانے کی ایک چیز جس کو زمانے کا دروازہ کہتے ہیں کے ذریعے سام کو بیک سینچری میں بھیج دیا جاتا ہے.
در حقیقت سیریس سیم پرسپولس گیم میں آپ عالمی شیطانی قوتوں کے ایجنٹوں سے مختلف شکلوں میں مقابلہ کرتے ہیں. ان ایجنٹوں کے ٹائٹل لوکی یعنی حلوہ کدو اور ایڈلٹ سکارپیو یعنی بالغ عقرب ہے. ان ایجنٹوں میں سے ایک کا عنوان ہے بغیر سر کے کامی کازا. سیریس سیم پرس پولیس بنانے والی کمپنی کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اس کا سر نہیں ہوتا، اس لیے اسے خود کش حملوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اس نے اپنے ہاتھوں پر دو بم اٹھا رکھے ہوتے ہیں اور جب آپ کے بہت زیادہ نزدیک آ جاتا ہے تو وہ بم پھاڑ دیتا ہے. کامی کازا کا سر کے بغیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل و شعور نہیں رکھتا اور نہ ہی کوئی منطق رکھتا ہے. تو بغیر سر کے کامی کازا جو کچھ کرتا ہے وہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ کیا یہ ان شہادت طلب کاروائیوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا؟
انجام میشه نیست.
بدون شک
بلا شبہ دین اسلام نے جو کامیابیاں برکرفتاری سے حاصل کی اور نصف صدی سے بھی کم عرصے میں جو کامیابیاں حاصل کی، اس کا راز مکتب اسلام میں جہاد اور شہادت پسندی کی ثقافت ہے.
عملیات
شہادت طلب کاروائیاں ایسے اقدام ہیں کہ جس کو کوئی شخص خدا کی خوشنودی کے ساتھ اور شہادت کے علم کے ساتھ اور دشمن کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اٹھاتا ہے، اور ان کاروائیوں کے دوران وہ خود بھی شہید ہو جاتا ہے. جس مکتب میں راہ خدا میں جہاد نجات کو حاصل کرنے کا پل ہو، وہاں شکست کا کوئی مفہوم نہیں رہتا. جو مکتب اپنے پیروکاروں کی اس طرح تربیت کرتا ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ جنگ کرنے میں شہادت کو ابدی سعادت سمجھتا ہو، وہ بڑی سے بڑی طاقت سے مقابلہ کرنے سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتا، اور اس کے مقاصد کے حصول میں کوئی طاقت بھی مانے نہیں ہو سکتی. دین اسلام کی تعلیمات پاکیزہ انسانی فطرت پر مبنی ہیں، اس لیے جو طاقت بھی ان تعلیمات کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ اسی جذبے سے نیست و نابود کر دی جاتی ہے. جو ملت شہادت کو گلے سے لگاتی ہے اور اپنے اہداف اور مقاصد کی خاطر ایثار و فداکاری قربانی کا راستہ اپناتی ہے، اور ایسی قومیں منصف اور آزاد افراد پر مشتمل ہوتی ہیں. اور جو قوم بزدل، ڈرپوک، پست اور سست و سہل پسند ہوتی ہے اور چند روزہ دنیا میں دل لگا رکھتی ہے، ایسی قوم کی کوئی بھی تعریف نہیں کرتا. دشمنوں نے ہماری کامیابی کے اس راز کو پا لیا ہے اور بہت کوشش کی کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح اس آزادی پسند ثقافت سے جدا کریں. اس گیم میں بھی یہ ثقافت نہ یہ کہ علم و آگاہی سے محروم ثقافت متعارف کروائی گئی، بلکہ اس کو عقل و شعور سے بھی عاری دکھایا گیا ہے.
سیریس سیم پرسپولس گیم میں ایک اور چیز جس کو ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر چند کے آپ پرسپولس ایران دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ علامتیں اور نشانات قدیم ایران کے استعمال نہیں کیے گئے، بلکہ اکثر علامتیں اور نشانات اسلامی ہیں، جیسے گنبد، مینار وغیرہ، اور در و دیوار پر جو اسلامی نقش بنائے جاتے ہیں اسلامی ثقافت سے لیے گئے ہیں. سیریس سیم پرسپولس گیم کے ذکر سے پہلے مناسب ہے کہ اس بات کا ذکر کر دیا جائے کہ آپ ان گیمز میں اسلامی علامات اور نشانیاں دیکھتے ہیں. اور کچھ اسلامی نقش و نگار بھی دیکھتے ہیں، لیکن کچھ اسلامی نقوش کو اگر بڑا کر کے دیکھیں تو رسول خدا کی حدیث جو حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ہے ان پر نقش کی گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلی نظر میں کھلاڑی کی توجہ اس نقش کی طرف نہیں جاتی اور لکھائی کو وہ نہیں دیکھ پاتا اور انہیں عام اسلامی نقش و نگار کے طور پر دیکھتا ہے، اسی لیے پہلی نظر میں کھیلنے والا اس لکھائی کو نہیں دیکھ پاتا۔
انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، یہ عبارت اس گیم کے مختلف مقامات پر استعمال کی گئی ہے۔ ہر چند کے اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ عبارت اسلامی نقوش و نگار کی صورت میں دکھائی جائے، حتیٰ کہ ممکن ہے کہ کھیلنے والا شخص پہلی نظر میں اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یا جیسا آپ ابراہیمی شیطانی طاقتوں کے سپاہیوں سے مقابلہ کرتے ہیں تو آپ سبز رنگ کے خول سے مقابلہ کرتے ہیں جو آپ کی طرف سبز رنگ کے گولے فائر کرتے ہیں۔ وہ شیطانی غول بلند دیواروں پر بیٹھا ہوتا ہے جو دیواریں اسلامی نقش و نگار سے مزین ہوتی ہیں، اور وہ آپ پر فائر کھول دیتا ہے۔ اگر آپ ظاہری طور پر اس سادہ سے اسلامی نقش و نگار پر غور کریں اور ان شیاطین کے پاؤں کے نیچے والے حصے کو بڑا کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ صاف نظر آئے گا جہاں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا۔
اس گیم میں آپ مختلف مقامات پر شیطانی ایجنٹوں سے مقابلہ کرتے ہیں، ایسے مقامات جو عموماً اسلامی نقوش سے منقش ہیں اور بیشتر مکانات مسلمانوں کے مکانات کے مشابہ ہیں، لیکن گیم کے اختتام پر جس جگہ پر آپ شیطانی ایجنٹوں کو نابود کر سکتے ہیں وہ چرچ کا سین ہے۔ شیطانوں کو نابود کرنے کے بعد آپ فخر کے ساتھ کلیسا کے سین میں داخل ہو جاتے ہیں۔
سیریس سام پس پولیس گیم میں کھیلنے والے کو سخت اور مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن آخری مرحلے میں اس کو کلیسا میں ایمر یمنی شیطانی فوجیوں سے جنگ کرنا پڑتی ہے۔ تمام شیطانی فوجیوں کو شکست دے کر کامیاب ہو جاتا ہے اور شیاطین کے خلاف جنگ جیتنے کے بعد فخر کے ساتھ کلیسا میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے اور آپ خود کو اور بشریت کو نجات دلا کر میزائل یا سیارے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ میزائل یا سیارہ چرچ کی چھت کھلتے ہی اڑ جاتا ہے اور اس طرح گیم ختم ہو جاتی ہے۔ غور کرنے کی جگہ یہ ہے کہ اس گیم میں کھیلنے والا شخص اسلامی نشانیوں والے علاقے میں جا کر جنگ کرتا ہے، لیکن آخر میں چرچ کے اندر ہوتا ہے۔ آپ ان پر غلبہ حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو اور بشریت کو نجات دلاتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی ختم کر کے آخر میں اپنے روشن مستقبل کی طرف چلے جاتے ہیں۔
ایک اور گیم جو بازار میں آئی ہے اور اس کا موضوع بھی آخری زمانہ ہے، اس کا نام اسیسینیشن کریڈ ہے، جس میں آپ ایک فدائی کا کردار ادا کرتے ہیں اور صلیبی جنگ کے عیسائی رہنماؤں پر آپ حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ فدائی کون ہے؟ اس فدائی کا نام آیت ہے جو اس گیم میں آتا ہے، اور یہ ایک ایرانی شخص ہے۔ اس کا تعلق اسماعیلیہ فرقے سے ہے جو شیعہ فرقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسماعیلی فرقے میں مہدویت اور آخری زمانے کے نجات دہندہ کا عقیدہ اس فرقے کے مسلمہ عقائد کا حصہ ہے۔
ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے جس نے سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ وہ خود کو شیعہ ظاہر کرتا ہے، ایسا شیعہ جو ایک بہادر اور طاقتور آدمی ہے، اور خود کو فدائی کہتا ہے۔ قتل عام کے سوا اس کا کوئی مقصد اور ہدف نہیں ہوتا۔ یو بی آئی سافٹ نے ایک گیم بنائی ہے جس کا نام ہے اسیسینیشن کریڈ، کیونکہ اس گیم میں فدائیوں کے عقیدے اور ان کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس گیم کی سٹوری 12ویں صدی کی ہے۔ اور اس کا موضوع صلیبی جنگیں اور عیسائیوں کے درمیان سرزمین مقدس پر قبضے کے لیے سخت جنگ ہے۔ اس گیم میں بیت المقدس، یروشلم، دمشق اور مکہ کو دکھایا گیا ہے۔ بارہویں صدی عیسوی میں یورپی عیسائیوں نے سرزمین بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں نے پوری قوت کے ساتھ اپنی سرزمین کا دفاع کیا اور آخر میں کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ اس گیم میں اصل شخصیت الطاہر ہے جو جنگ میں ایک مؤثر و مبارز شخصیت اور اسیسینیشن کے گروہ کا ممبر ہے۔ الطاہر ایک مسلمان اور روحانی شخصیت ہے جو خود کو خدا کی شمشیر انتقام کہتا ہے اور جو خود کو خدا کے پیغمبروں کے انتقام لینے والا سمجھتا ہے۔ الطاہر ایسے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے کہ جن کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ مر جانے کے قابل ہیں، اور گیم کے دوران مختلف ایسے حملوں کا تبادلہ کرتا ہے جو کتاب مقدس سے لیے گئے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسلمان ہے کہ جسے تشدد کی آگ نے گھیر رکھا ہے۔ ایسوسیشن یا حشاشین یا فدائیان کی دلچسپ داستان بارہویں صدی سے لے کر اب تک بہت سے لوگوں کے توجہ کا مرکز رہی ہے۔ حسن صبا کے پیروکار جنہیں الموتیان اور اسماعیلیہ کہا جاتا ہے، یہ بھی حشیشیون یا حشاشی کے نام سے مشہور تھے جو انگریزی کے لفظ اسیسینیشن سے ماخوذ ہے۔ تو یہ سوال کہ اس گروہ کو اس نام سے کیوں پکارا جاتا ہے کے بارے میں دو رائے ہیں۔ نمبر ایک، کیونکہ اس زمانے میں حشیش دوا کے معنی میں اور حشاش دوا فروش کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ حشاشی عربی میں حشاش کی جمع تھی، اور حشیشیون ایسا گروہ ہے جو حشیش استعمال کر کے کمال جرات و شجاعت سے لوگوں پر دہشت گردانہ حملے اور خودکش حملے کرتے تھے۔ بہت کم کوئی ایسا فرقہ ہوگا جو اسماعیلیہ کی مانند ابہام اور پیچیدگی کا شکار ہو۔ اس فرقے کے رہنماؤں کے حالات زندگی کا تاریخ اور ان کے افکار و عقائد بہت کم منظر عام پر ہیں، اور یہ مشکل اسماعیلیہ کے دشمنوں کے متعصبانہ ماخذ کی طرف رجوع کرنے سے حل نہیں ہوگی۔ مغربی محققین بھی ابتدا میں صلیبیوں اور مارکو پولو اور دوسرے مخالفین کے مفروضوں سے متاثر ہو گئے ہیں، اور اسماعیلیہ کو ان کے حاکم شیخ اجل کے مضبوط عقائد کا پابند قرار دینے کے بجائے انہیں شیطان صفت انسان شمار کرتے ہیں جو حشاشین کے طریقیت کے پابند تھے۔ ایک اور مماثلہ جس کا اس گروہ میں ذکر کیا گیا ہے، اس کے ممبران اپنی ایک انگلی کاٹ دیا کرتے تھے اور اس کی جگہ پر ایک تیز چاقو لگایا کرتے تھے تاکہ اپنے شکار پر چھپ کر حملہ کر کے ختم کر دیں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ جس کمپنی نے اسیسینیشن کریڈ گیم بنائی ہے، اس نے یہ گیم پہلی دفعہ نہیں بنائی، اس سے قبل بھی وہ پرنس آف پرشیا نامی گیم بنا چکی ہے جو اس سے پہلے بازار میں آ چکی ہے اور اس کو کافی مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ یہ ایرانی شہزادہ مختلف مراحل میں مختلف تلواروں سے استفادہ کرتا ہے اور ان میں سے ہر ایک تلوار کی الگ الگ خصوصیات ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تلواروں پر مختلف نقش تحریر کیے ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ لکھا ہوتا ہے، یا سیف الفارس القوی، سیف الفارس المنتقم، سیف الفارس المقتدی۔ آپ تصور کریں کہ ایسے جملوں کا نقش تلواروں پر تحریر کرنا کیا بغیر کسی مقصد اور غرض کے لیے ہے اور صرف اتفاقاً ایسے ہوا ہے۔ ایک اور گیم جس کا محور دینی آخری زمانہ ہے، یہ مشہور گیم کاؤنٹر اسٹرائک کہ جس کو کافی مقبولیت بھی حاصل ہوئی ہے، حتیٰ کہ پاکستان کے اندر بھی بہت مقبول ہوئی ہے۔ اس گیم میں آپ کو دہشت گردوں سے مقابلے کے لیے اسلامی ممالک میں جانا ہوگا، اور جہاں یہ تمام آپریشنز ہوں گے وہ جگہ اسلامی نقوش سے مزین ہوگی، اور دہشت گردوں کو بھی اسلامی چہرے اور مسلمانوں کی شکل میں ظاہر کیا گیا ہے۔
کاؤنٹر اسٹرائک گیم دنیا کی مقبول ترین گیم میں شمار ہوتی ہے جو کسی نیٹورک کے اندر ہے، اور اس گیم میں کمپیوٹر پر ایک آدمی کے کھیلنے کا آپشن بھی موجود ہے۔ یہ ایکشن گیم آج کل اس حد تک مقبول ہے کہ ورلڈ سائبر گیمز ادارے نے دنیا بھر میں کمپیوٹر گیمز کے مقابلے منعقد کروانا شروع کر دیے ہیں، اور کاؤنٹر اسٹرائک گیم اس سلسلے میں سر فہرست ہے۔ یہ دلچسپ اور حیجان انگیز گیم باقی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی کافی مقبول ہے. اس گیم میں بھی جو مقامات دکھائے گئے ہیں وہ باقی گیمز کی طرح مشرق وسطی اور عرب اسلامی ممالک ہیں. اس گیم میں آپ ایسی علامتیں اور نشانیاں بھی دیکھیں گے جو ٹیررسٹوں کے مسلمان ہونے پر دلالت کرتی ہیں. عربی اسلامی فن تعمیر کا نمونہ عمارتیں، مساجد، مینار، گنبد وغیرہ اور جن دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے ان کا چہرہ مسلمانوں کے مشابہ دکھایا گیا ہے. دہشت گرد داڑھی والے ہیں اور انہوں نے پیشانیوں پر سرخ پٹی باندھ رکھی ہے. حتیٰ کہ آپ وہ تصاویر جو ٹیررسٹوں کے قتل ہونے کے وقت کی ہیں دیکھیں تو وہ بالکل ان تصاویر کی نقل ہے جو مجاہدین اسلام کے وقت شہادت لی گئی ہوتی ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ پولیس اور فورس کی شکل میں جو اینٹی ٹیررسٹ ہے اور مختلف ممالک کی سیکورٹی فورسز حتیٰ کہ غاصب صہیونی اسرائیل کی پولیس کی شکل میں آپ ان سے لڑتے ہیں.
اگر تھوڑی دقت کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سی گیمز میں مسلمان ممالک کو ٹیررسٹ ظاہر کیا گیا ہے اور بظاہر ان کا ہدف ایران ہے. مسلمان ممالک کو دہشت گرد اور عالمی ٹیررزم کا حامی ظاہر کیا گیا ہے. جیسے ڈیلٹا فورس گیم مین جملہ ایسی گیم میں سے ہے. اس گیم میں آپ مختلف مراحل طے کر کے ایران میں داخل ہوتے ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف ایران اور جزیرہ فارس میں جنگ شروع کر دیتے ہیں.
ایک اور کمپنی جس نے آخری زمانے کو محور قرار دے کر ویڈیو گیمز کی تیاری کی ہے اور مسلمانوں کو ٹیررسٹ ظاہر کیا گیا ہے وہ کمار کمپنی ہے. یہ کمپنی ایسی گیمز تیار کرتی ہے جو انٹرنیشنل فوجی آپریشنز پر مشتمل ہوتی ہے اور زیادہ تر ایسے فوجی آپریشنز عراق یا افغانستان میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ عراق کے فوجی آپریشن کے مختلف مراحل میں آپ ٹیررسٹوں کے مکانات کو تباہ کرتے ہیں. ان مکانات کے اندر کمروں میں میز موجود ہوتے ہیں اور ان میزوں پر محمد رسول اللہ لکھا ہوتا ہے اور ایسے مکانات بھی ہیں جو اسلامی نقوش سے مزین ہیں اور مسلمانوں کو اسلامی چہرے کے ساتھ اس گیم میں ٹیررسٹ ظاہر کیا گیا ہے. اپنے یوزرز کے لیے ممکن بناتی ہے کہ موجودہ عالمی بحرانوں کے پیش نظر ممکنہ کاروائیوں کا تجربہ کر سکتے ہیں. اس کمپنی کی نئی گیم کی اسٹوری دنیا کے مختلف مقامات میں جیسے عراق، افغانستان، ویتنام اور ایران. کومار کمپنی کے ڈائریکٹر نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم بھی ایک ویژول کمیونیکیشن کا ذریعہ قرار پائیں اور خبروں سے آگے بڑھیں. جب ایک شخص تک ٹیلی ویژن یا اخبار کے ذریعے خبریں پہنچائی جاتی ہیں تو ہمارے پاس بھی موقع ہے کہ ہم گیم کی شکل میں اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائیں. وہ کہتے ہیں کہ اکثر ذرائع ابلاغ حقائق کو لوگوں کے لیے صحیح طرح بیان نہیں کر پاتے، لیکن ہماری ویڈیو گیمز جو حقائق بغداد کی سڑکوں پر وقوع پذیر ہوئے ہیں ان کو تصویری شکل میں پیش کرتی ہے. کومار کمپنی نے اس سے قبل جو پریس ریلیز دی تھی اس میں کہا تھا کہ ان گیمز کی تیاری اور تقسیم اور انٹرنیٹ پر پھیلانے کا مقصد امریکی فوجوں کی بہادری اور ان کو درپیش خطرات اور پرخطر مقام کی نشاندہی کرنا ہے. کومار پبلسٹی گیمز کو ایسے اداروں کی حمایت حاصل ہے جو مردہ اور زخمی امریکی فوجوں کی حمایت کرتے ہیں. تاہم اس کمپنی کے ڈائریکٹروں اور ترجمانوں نے امریکی اداروں سے کسی بھی قسم کے روابط کی نفی کی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کمپنی کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ اس کمپنی کی کچھ پروڈکٹس سے امریکی فوج بھی استفادہ کرتی ہے. جرمن روزنامہ اشپیگل آن لائن ایک رپورٹ میں لکھتا ہے کہ امریکی فوج کے سابق فوجی ماہرین اس کمپنی میں کنسلٹنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں. اس کمپنی نے اس وقت تک مختلف موضوعات پر 83 گیم بنائی ہیں. ان گیمز میں بھی اسلامی علامات و نقوش اور اسلامی مقامات سے استفادہ کیا گیا ہے. جن ٹیررسٹوں سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے ان کا حلیہ بھی مسلمانوں جیسا ہے. بہت سے لوگ اس کمپنی سے واقف ہیں. جب اس نے ایک ایسی گیم تیار کی جس میں ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے، ہرچند کہ اس کمپنی نے یہ کام پہلی بار نہیں کیا، اس نے اس سے قبل بھی ایران سے یرغمالیوں کی رہائی نامی ایک گیم بنائی تھی. آپ ایک مقدس قوت ڈیلٹا فورس ہیں. آپ کی ذمہ داری 50 امریکی یرغمالیوں کی آزادی ہے جنہیں ایرانی طالب علموں نے یرغمال بنا رکھا ہے. اس گیم میں آپ کا کردار اسپیشل فورس کا ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ امریکی یرغمالیوں کو آزاد کروائیں جو تہران میں امریکی سفارت خانے کے اندر قید ہیں۔ یہ گیم اس حادثے کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر بازار میں لائی گئی۔ یہ حادثہ جو رونما ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم صحرا میں ہیں۔ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم امریکی یرغمالیوں کو آزاد کروائیں، لیکن غلطی سے ایک ہیلی کاپٹر بڑی تیزی سے 330 نمبر کی طرف جاتا ہے اور اس سے ٹکرا جاتا ہے، لیکن یہ کس چیز کا کردار تھا؟ آپ صحرا میں اترنے کے بعد ٹرک کے ذریعے تہران میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر ایرانیوں سے جنگ کر کے انہیں آزاد کرواتے ہیں۔ انہیں قریبی ایک اسٹیڈیم میں لے جاتے ہیں اور وہاں امریکی ہیلی کاپٹر آپ کی مدد کریں گے۔ یہ کمپنی ڈیلٹا فورس کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ ایک اسپیشل فورس ہے جس کو امریکی افواج میں برطانوی ماڈل ایس اے ایس کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے، اور یہ ایسی فوج ہے کہ جو ہر طرح کے موسم اور ہر طرح کے حالات میں جنگ کر سکتی ہے۔ ویڈیو گیمز پروپیگنڈے کا بہترین ذریعہ ہے اور مغربی دنیا کا ایک مؤثر ہتھیار بھی ہے۔ نیٹو جو ثقافت عالم اسلام اور خاص طور پر انقلاب اسلامی ایران کے خلاف استعمال کر رہا ہے، لہذا ویڈیو گیمز کے بارے میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ تحقیق کی بہت ضرورت ہے۔ یہ ایک نئی صنعت ہے، اس کے بارے میں سینما کی طرح توجہ اور تنقید و تجزیہ نہیں کیا گیا ہے، اور یہ صنعت اب بہت پختہ ہو چکی ہے، اور مغربی سینما کی صنعت کی طرح یہ بھی پر اثرات صنعت بن چکی ہے، اور اس کا کام بھی آخری زمانے کے ہیروز کو تخلیق کرنا ہے، اور یہ صنعت اسلام کے روز افزون ترقی سے خوفزدہ ہے، اور امام زمانہ کے ظہور کے نزدیک تر ہونے کی وجہ سے خاص طور پر مشرق وسطی کے علاقے میں تمام مسلمان دشمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئی ہیں۔ اس دستاویزی فلم میں جو گزارشات پیش کی گئی ہیں ان کی بنا پر تحقیق کے لیے تجزیہ و تحلیل کے نئے باب کھل سکتے ہیں۔ اگر ثقافتی و کلچرل ذمہ داران باریک بینی اور ہوشیاری اور عقلمندی کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے مناسب انداز میں اس میدان میں ان کا جواب دیں، اور دوسری طرف اس ورچوئل فائٹ کے لیے ویڈیو گیمز کی اس ہتھیار سے بھی استفادہ کریں۔
ہمیں امید ہے کہ جو مطالب بیان کیے گئے ہیں ان سے تمام دوست استفادہ کریں گے، اور خاص کر وہ لوگ جو کمپیوٹر گیمز استعمال کرتے ہیں، اور ثقافتی ذمہ داران کہ جنہیں اس سلسلے میں درست تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی یہ مطالب مزید تحقیقات و مطالعات اور کاموں اور سنجیدہ اقدامات اور تحقیقات کا مقدمہ قرار پائیں۔